بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام سفر دل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے حج کے اسرار اور معارف کو بیان کیا تھا، آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. ناظرین، وادی نمرہ سرزمین عرفات میں ایک وسیع علاقہ ہے جس کا معنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا حکم نہ دیا جائے جس پر تم خود عمل نہ کرو، اور کسی ایسی چیز سے نہ روکا جائے کہ جس کو تم خود انجام دیتے ہو.
منا میں پہلا واجب بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، دوسرا واجب قربانی کرنا ہے، اور جب حاجی قربانی سے فارغ ہو جائے تو تیسرا واجب تقصیر کرنا، یعنی سر کے کچھ بال کاٹنا اور ناخن کا کاٹنا، یا اس کے مقابلے میں پورے سر کا مونڈنا ہے. مختلف افراد میں یہ فریضہ مختلف ہے. خواتین کے لیے سر کے کچھ بال کاٹ لینا اور ناخن کاٹ لینا ہی کافی ہے، لیکن اگر کسی شخص کا پہلا حج ہو تو اس کا شرعی فریضہ یہ ہے کہ وہ پورے سر کو منڈوائے. اسی طریقے سے وہ انسان کہ جس نے اپنے بالوں کو گوندھ کر ایک جگہ باندھ لیا ہو یا کسی چیز سے چپکا لیا ہو، اس کے لیے بھی شرعی فریضہ یہی ہے کہ وہ اپنے سر کے پورے بالوں کو منڈوائے. اسی طریقے سے خنثی مشکلہ، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سر منڈوائے، بلکہ احتیاط یہ ہے کہ تقصیر بھی کرے اور پورے سر کے بال بھی اتروائے. اس حلق راس یعنی وہی سر منڈوانا، یہ بھی چونکہ حج میں واجب ہے، اس میں بھی قربت کی نیت کرنا ضروری ہے. اور یہ ضروری ہے کہ جو انسان یعنی حاجی تقصیر کر رہا ہو یا اپنا سر منڈوا رہا ہو، وہ خود نیت کرے. اور احتیاط اس میں ہے کہ خود بھی نیت کرے، اور حجام کے جو یہ کام انجام دے رہا ہے وہ بھی نیت کرے. اسی طریقے سے حاجی کو یہ بھی اختیار ہے کہ یہ تقصیر کا عمل یا سر مونڈنے کا عمل خود انجام دے یا حجام کے ذریعے انجام دلائے. بہرحال یہ ضروری ہے کہ تقصیر کا یہ عمل منا میں ہی انجام پانا چاہیے، اور احتیاط واجب کی بنا پر 10 ذی الحجہ یعنی عید والے دن ہی اس کو انجام دینا چاہیے.
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خاموشی سے کعبے کی جانب قدم بڑھانے سے بہتر خدا کی کوئی عبادت نہیں.
ہماری شادی مکہ مکرمہ اور خانہ خدا میں ہوئی ہے. میں نے شادی کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ ہمارا عقد کسی مقدس مقام پر ہو، اور اس کے لیے ہم نے خانہ خدا کا انتخاب کیا. جب نکاح پڑھا جا رہا تھا تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسے مقدس مقام پر ہوں، اور وہاں میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے، مشترکہ زندگی کا ایک مقدس باب. اس لمحے میرے ذہن میں بہت سی خواہشات تھیں، لیکن میں نے سوچا کہ میں خانہ خدا کی مہمان ہوں اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مہمان اپنے میزبان سے کوئی چیز طلب کرے، کیونکہ میزبان کو تو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کے مہمان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی بنا پر میں نے صرف اپنے دل میں خدا کو آواز دی، اور آپ یقین کریں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خدا میری آواز مکمل طور پر سن رہا ہے، اور میں نے کہا کہ خدایا ہمیں تنہا مت چھوڑنا اور ہمیں اپنے سے دور مت کرنا۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ کچھ دن پہلے میں حج سے لوٹا ہوں، لیکن ایک واقعہ مجھے بھلائے نہیں بھولتا۔ لوگوں نے اس سے اس واقعے کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے بتایا کہ میں نے خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک جوان کو دیکھا جو انتہائی کمزور اور لاغر تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی ہڈیاں گل گئی ہوں۔ حج کے دوران وہ اتنے اشتیاق اور انہماک سے کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ میں طواف کر چکا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ اس کا بھی طواف ختم ہو جائے تو میں اس سے گفتگو کروں، لیکن وہ طواف کے بعد بھی کعبے کے نزدیک ہی رہا اور اتنی محبت سے کعبے کو دیکھ کر لذت محسوس کر رہا تھا کہ اندھا بھی اس کے چہرے کو ہاتھوں سے چھو کر اس بات کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور اس سے بولا کہ میرا خیال ہے کہ تم عاشق ہو اور عشق نے تمہارا یہ حال بنا دیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے پوچھا تمہارا محبوب تم سے قریب ہے یا دور؟ اس نے کہا قریب ہے۔ میں نے پوچھا وہ تمہاری طرف ملتفت ہے یا تم سے گریزہ ہے؟ اس نے کہا کہ میری طرف مائل اور بہت مہربان ہے۔ میں نے پوچھا اس سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کا قرب ہی میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اور وہ میرے حالات سے آگاہ ہے اور انتہائی سخی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے میں شرمندہ ہو گیا، پھر میں نے کہا کہ جب تمہارا محبوب تم سے قریب ہے، تمہاری طرف مائل ہے اور مہربان بھی ہے تو تم اتنے نحیف اور لاغر کیوں ہو؟ اس نے ایک سرد آہ کھینچی اور کہا کہ کہیں میرا محبوب میری طرف سے نظریں نہ پھیر لے۔ اس جوان کی باتوں نے مجھ پر بہت زیادہ اثر کیا اور اب میں بھی نماز میں غم فراق میں سلگتا رہتا ہوں۔
حج کے واجبات میں سے ایک اہم ترین واجب طواف ہے۔ طواف میں چند چیزیں واجب ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز طواف کے اندر واجب ہے وہ ہے طہارت باطنی، یعنی ضروری ہے کہ انسان حالت جنابت میں نہ ہو، حالت وضو میں ہو، پاک اور طاہر ہو، اور اگر خاتون مستور ہے، عورت ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مخصوص ایام میں نہ ہو، حالت نفاس میں نہ ہو، اس کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور واضح سی بات ہے ہر عمل کی پہلی، ہر عبادت کی پہلی شرط، پہلا جز، پہلا نقطہ جو اس کے اندر ضروری ہوتی ہے وہ تھی نیت خالص، قربتاً اللہ کی نیت کرنا۔ قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ ساتھ طہارت باطنی، اور تیسرا واجب جو طواف کے اندر ہے وہ ہے لباس کا اور جسم کا پاک ہونا۔ پہلے طہارت باطنی مراد تھی دوسری فریضے کے اندر اور واجب کے اندر، اور تیسرے مرحلے میں جو واجب گنوایا گیا ہے وہ ہے جسم کا پاک ہونا اور لباس کا پاک ہونا۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ انسان کے جسم پر بھی کوئی نجاست موجود نہ ہو خون کی صورت میں، اور دوسری نجاسات میں سے کسی ایک نجس چیز کی صورت میں کوئی چیز اس کے بدن پہ نہ ہو، اسی طریقے سے اس کے لباس کے اوپر بھی کوئی نجس چیز موجود نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا اہم نقطہ جو طواف کے اندر ضروری ہے کہ یہ طواف 7 چکروں پہ مشتمل ہے، اور 7 چکر جو انسان خانہ کعبہ کے گرد لگاتا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے اور اس کا انجام کہاں سے کہاں پہ ہوگا. تو تقریباً فقہائے امامیہ کے اندر مکتب تشیع کے مجتہدین کے اندر اتفاق نظر پایا جاتا ہے کہ طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوگا اور ہر دور جو مکمل ہوگا اسی حجر اسود پہ ہی مکمل ہوگا. انسان حاجی جو ہے وہ شروع کرے گا اپنا طواف کرنا, چکر لگانا حجر اسود سے, اور جب وہ حجر اسود پہ پہنچے گا تو اس کا ایک چکر, ایک دور اس کا کامل ہو جائے گا. اس طریقے سے 7 چکر لگانا اس کے لیے ضروری ہے. یہ 7 چکر اور 7 دور جب وہ لگا لے گا تو اس کا ایک طواف شمار ہوگا. اور اس کے اندر ایک اور نقطہ جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ 7 دور 7 چکر میں سے نہ ایک چکر زیادہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کم کیا جا سکتا ہے. خود 7 کا عدد واجب ہے, ضروری ہے اس کا خیال رکھا جائے.
ناظرین, حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ خدا نے اس محشر میں تمہیں نعمت عطا کی اور تمہارے گناہگاروں کو نیک لوگوں کے صدقے میں بخش دیا. یہ اہمیت اس مقام کی ہے جسے مشعر الحرام کہا جاتا ہے. حاجی عرفات سے مکہ واپسی پر مشعر پہنچنے کے لیے وادی معظمین سے گزرتے ہیں. معظم کا مطلب تنگ جگہ ہے. حاجی 10 ذوالحجہ کی رات کو مشعر الحرام میں آتے ہیں. مشعر اس مقام کو کہتے ہیں کہ خدا جوئی اور خدا پسندی کی علامت اور نشان جہاں واضح طور پر دکھائی دے. مشعر میں وقوف ارکان حج میں سے ہے. قرآن میں صرف ایک بار سورہ بقرہ کی آیت 198 میں مشعر الحرام کا ذکر ہوا ہے. الحرام جو مشعر کی صفت کے طور پر آیا ہے شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سرزمین حرم امن الہی کا ایک حصہ ہے.
میرا بیٹا امین حج کے دوران بیمار پڑ گیا اور اسے اتنا تیز بخار چڑھ گیا کہ اسے نیند میں بھی آرام نہیں ملتا تھا. میں بہت پریشان تھی اور مسلسل اس کے پاس بیٹھی رہتی تھی. میں نے خدا سے اس کی شفا کے لیے بہت دعائیں کی اور نماز ادا کرنے کے بعد میں نے ہاتھ اٹھائے اور خدا سے دعا کی کہ وہ میری بیٹی کو جلد از جلد شفا عطا کرے. میں نے دعا کی کہ خدایا ہم تیرے گھر میں تیرے مہمان ہیں, ہم پر اتنی سختی نہ کر. میں نے کہا کہ خدایا تو امین کو جلد از جلد شفا دے دے تاکہ میں بغیر کسی فکر و تشویش کے خانہ کعبہ کا طواف اور دیگر اعمال انجام دے سکوں. دعا کرتے کرتے مجھ پر شدید گریہ طاری ہو گیا اور پھر جا نماز پر ہی میری آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد امین کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی. اس نے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی حالت میں اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے آب زمزم سے نہلا دیجئے, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. مجھے لگا کہ کاروان کے عالم دین نے آج آب زمزم کی تاثیر کے بارے میں جو باتیں بتائی تھیں وہ امین کے ذہن میں رہ گئی ہیں. لیکن اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھے زمزم کے پانی سے نہلایا اور میں ٹھیک ہو گیا. بہرحال اس کے بہت اصرار پر میں نے اسے آب زمزم سے نہلا دیا اور میں یہ بات کبھی بھی بھول نہیں سکتی کہ صبح ہوتے ہوتے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا. مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ میرا بیٹا, جسے میری آغوش میں بھی قرار نہیں مل رہا تھا, کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ ایسی حالت میں سو گیا کہ جیسے اسے بالکل بخار ہی نہیں تھا.
پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, محبت و مہربانی کے ساتھ والدین پر نظر ڈالنا, قرآن مجید کے صفحات کو دیکھنا اور کعبے پر نظر ڈالنا عبادت ہے.
صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے, لیکن اس سعی کرنے سے پہلے اور نماز طواف کے بعد حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ چاہے زمزم کے پاس جا کر ایک دو ڈول پانی نکال کر اس کو پیے, اپنے سر اور بدن پر بھی انڈیلے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ ساتھ یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اور مستحب عمل انجام دینے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کے لیے جائے۔ صفا اور مروہ دو مشہور پہاڑیاں ہیں کہ جن کے درمیان حاجی نے سعی کرنا ہے۔ سعی ایک واجب ہے، اس لیے اسے بھی خالص نیت کے ساتھ اور قربتاً اللہ انجام دینا ضروری ہے۔ لہذا جو حاجی جان بوجھ کر اس سعی کی نیت میں خلل پیدا کرے گا تو اس کے حج میں اشکال ایجاد ہو جائے گا۔ سعی کی ابتدا صفا کی پہاڑی سے ہوگی اور پہلا چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ پھر دوبارہ جب حاجی مروہ سے پلٹ کر صفا کی پہاڑی پر پہنچے گا تو یہ اس کا دوسرا چکر شمار ہوگا۔ 7 چکر پورے کرنے پر ایک سعی شمار ہوتی ہے، لہذا حاجی کا آخری چکر مروہ پہ ختم ہونا چاہیے۔ سعی کو آہستہ آہستہ چل کر بھی انجام دیا جا سکتا ہے، دوڑ کر بھی انجام دیا جا سکتا ہے، تیزی کے ساتھ چل کر بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ حاجی جس پہاڑ کی طرف جا رہا ہو اس کا رخ اسی طرف ہو، یعنی الٹے قدم کے ساتھ سعی نہ کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جا رہا ہو مروہ کی طرف اور اس کا رخ صفا کی طرف ہو اور الٹے قدم چل کر جا رہا ہو۔ لیکن سعی کے درمیان بیٹھنا، استراحت کرنا یا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بیٹھ جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سعی کو شام تک یا رات تک مؤخر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے سعی کو اگلے دن تک مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حاجی سعی کرنا بھول جائے تو جب اس کو یاد آ جائے تو وہ سعی کر لے۔ اگر بھول کر اپنے وطن واپس پلٹ آیا ہو تو اگر اس کے لیے واپس مکہ لوٹ کے جانا ممکن ہو تو واپس جا کر سعی کو دوبارہ انجام دے، لیکن اگر اس کے لیے لوٹ کے جانا ممکن نہ ہو تو کوئی نائب بنا لے جو اس کی نیابت میں جا کر سعی کو انجام دے۔
مجھے اپنے پیشے کی وجہ سے حج پر جانے میں ہمیشہ مشکلات کا سامنا رہتا تھا۔ بہرحال کچھ برس پہلے مجھے حج کے قافلے کے ڈاکٹر کی حیثیت سے خانہ خدا کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہمارے قافلے میں ایک بوڑھا شخص تھا اور ہم لوگوں کی رائے یہ تھی کہ کمزوری کی وجہ سے وہ حج انجام نہیں دے سکتا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ خدا نے مجھے طلب کیا تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ اس کے بے حد اصرار اور اس کے گھر والوں کی اجازت سے وہ قافلے میں شامل ہو گیا۔ چونکہ میں اس کی جانب سے تشویش میں مبتلا تھا، لہذا میں نے اسے اپنے کمرے میں ہی رکھ لیا تاکہ اس کی زیادہ دیکھ بھال کر سکوں۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے احرام باندھا اور طواف کرنے گئے۔ میری نظریں مسلسل اسی پر تھیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ تھکن محسوس کر رہا ہے اور طواف سے نکلنے والا ہے، لیکن پھر میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ دوسرے ممالک کے مسلمانوں نے اس کے گرد گھیرا بنایا اور طواف مکمل کرنے میں اس کی مدد کی۔ یہی منظر صفا و مروہ کے درمیان سعی کے دوران بھی دیکھنے میں آیا۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کا فاصلہ تقریباً 3 کلومیٹر ہے، اور یہ کام اس نے اپنے دیگر مسلم بھائیوں کی مدد سے انجام دیا۔ جن میں سے بہت سے تو ایسی زبانیں بول رہے تھے جن کا نام تک ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن ان کی مسکراہٹوں اور حوصلہ افزائی سے اس بوڑھے شخص میں نئی جان آ گئی تھی۔ مجھے اس کی بات یاد آ گئی کہ خدا نے مجھے اپنے گھر طلب کیا ہے اور تم لوگ مجھے نہیں روک سکتے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ان کے کچھ صحابی حج کے لیے گئے۔ حج کے سفر میں ان کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی تھا جو ہمیشہ نماز اور دعا میں مصروف رہتا تھا، ہر قدم پر ذکر خدا کرتا اور ہر منزل پر کسی بھی اونٹ سے اترنے سے قبل ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ کارواں کے کوچ کرنے تک وہ عبادت میں مصروف رہتا۔ قافلے کے دوسرے لوگ اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیتے تھے۔ جب کارواں مکے پہنچا تب بھی وہ شخص صرف اور صرف عبادت اور خانہ خدا کے سامنے دعا مانگنے میں مصروف رہا اور دوسرے لوگ اس کے کام انجام دیتے رہے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی حج سے لوٹے تو امام کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اپنے حج کے سفر اور اس عابد شخص کا تذکرہ کیا۔ ایک نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کتنا عظیم انسان تھا اور ہمیں اس کے ساتھ حج کرنے پر فخر ہے۔ امام نے اپنے صحابی کو مانا خیز نگاہوں سے دیکھا لیکن خاموش ہی رہے۔ دوسرے صحابی نے کہا وہ مسلسل عبادت اور دعا میں ہی مصروف رہتا تھا، امام علیہ السلام نے اس دفعہ بھی کچھ نہیں کہا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ وہ مکے تک میں اپنے ذاتی امور کی جانب سے بے فکر تھا اور ایک لحظے کے لیے بھی عبادت کو ترک نہیں کرتا تھا۔ اچانک صحابیوں نے غور کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ امام نے کہا کہ سب کو جمع کرو۔ جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی مسلمان اتنے اشتیاق اور انہماک سے خدا کی عبادت کرے، لیکن اس کے ذاتی امور کی انجام دہی کس کی ذمہ داری ہوگی؟ جس شخص کو تم اتنا عظیم بتا رہے ہو اس کے روزمرہ کے کام کون کرتا تھا؟ امام کے صحابیوں نے کہا کہ ہمیں یہ فخر حاصل تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم سب کو اس پر برتری حاصل ہے، کیونکہ جو کوئی اپنے کام دوسروں پر چھوڑ دے وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو تو قیامت میں تمہارے لیے ایک نور مقرر ہو جاتا ہے۔
اور دوسرا نقطہ ایک نہایتی طواف کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے اور نہایتی اہمیت کا حامل ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر دوران طواف انسان کا وضو ٹوٹ گیا تو آیا چکر ابھی لگا رہا تھا تو یہ طواف کو آگے بڑھائے اور یہی طواف کے لیے کافی ہوگا، یا نہ آج سارے نو وضو کر کے اس کو طواف کرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر اس طواف کے چار چکر مکمل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد انسان کا وضو ٹوٹتا ہے تو وہی اپنے جو پیچھے تین چکر رہ گئے ہیں اس کو وہ مکمل کرے گا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اثر نو پھر طواف کا آغاز کرے اور پہلے چکر سے شروع کرے اور طواف کو اثر نو انجام دے، لیکن اگر چار چکروں سے پہلے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس انسان کے یہ جو تین چکر اس نے پہلے کاٹے ہیں وہ اصل شمار نہیں ہوں گے، اسے وضو کر کے حالت طہارت اپنے اندر پیدا کر کے اثر نو طواف کرنا ہوگا اور اسی انداز سے حجر اسود سے شروع کرے اور ہر دور کو حجر اسود پہ ہی ختم کرے۔ جب یہ طواف مکمل ہو جائے تو اس کے بعد واجبات حج میں سے یہ ہے کہ دو رکعت نماز، جس طرح انسان صبح کی نماز پڑھتے اس طرح دو رکعت نماز انجام دے، چاہے بالجار یعنی آواز کے ساتھ اس نماز کو پڑھے، چاہے بالاخوات یعنی آہستہ انداز میں سورہ الحمد اور دوسری سورہ کی قرات کرے، یہ اختیار دیا گیا ہے حاجی کو۔ یوں کر کے طواف کا فریضہ، یوں کر کے نماز طواف کا فریضہ انسان کا مکمل ہو جائے گا۔
سن 2004 میں میں حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا اور میں نے ہوائی اڈے پر اپنے بیوی بچوں کو الوداع کہا۔ ان سب کی دلی خواہش تھی کہ وہ بھی حج پر میرے ساتھ جاتے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میں ہوائی جہاز میں پہنچا ہی تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی اور میری اہلیہ نے بتایا کہ ایرانی حاجیوں کی آخری فلائٹ میں انہیں جگہ مل گئی ہے اور وہ بچوں کے ساتھ مکے میں مجھ سے ملیں گی۔ میں مکے پہنچ کر بڑی بے صبری سے گھر والوں کا انتظار کرنے لگا اور آخر کار وہ لوگ ایران سے مکے پہنچ گئے۔ میری اہلیہ مکے پہنچنے کے بعد مسلسل یہی دعا کر رہی تھی کہ کاش ہم لوگ اس مقدس مقام پر 50 دن رہ پاتے اور یہاں پر عبادت کے ثواب سے بہرہ مند ہوتے۔ ہم لوگ اس آرزو کو دل میں لے کر ہوائی اڈے پہنچے۔ وہاں جا کر ہمیں پتا چلا کہ کسی بہت ہی ضروری کام کے سبب فلائٹ میں ہم لوگوں کی جگہ کچھ دوسرے لوگوں کو دے دی گئی ہے اور اب ہمیں کسی دوسری فلائٹ سے وطن واپس جانا ہوگا۔ مجھے خوشی بھی تھی اور دکھ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ خانہ خدا کے جوار میں ہمیں مزید کچھ اور دن رہنے کا موقع مل گیا، اور دکھ اس بات کا کہ ہمیں ہوائی اڈے تک آ کر واپس جانا پڑ رہا ہے۔ میں ایران کے سفارت خانے گیا اور وہاں جا کر پورا ماجرا بیان کیا۔ سفارت خانے والوں نے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر سفارت خانے گیا، لیکن وہ لوگ ابھی تک ٹکٹ حاصل نہیں کر پائے تھے، یہاں تک کہ 48ویں دن سفارت خانے والوں نے فون کر کے کہا کہ تم لوگوں کے ٹکٹ تیار ہیں، آ کر لے جاؤ۔ یوں مجھے پتا چل گیا کہ میری اہلیہ کی آرزو آخری لمحات میں پوری ہو گئی۔
ناظرین، حاجی اس وادی کو عبور کر کے مزدلفہ یا مشعر الحرام میں پہنچتے ہیں، اور مشعر الحرام کی دوسری طرف یعنی منا کی سمت وادی محصر ہے۔ اس چھوٹی سی وادی سے گزر کر منا میں داخل ہوتے ہیں۔ لفظ مزدلفہ ازدلاف کے مادہ سے ہے، اس کا مطلب نزدیک ہونا یا اجتماع ہے، اور مشعر کی زمین کو اس لیے مزدلفہ کہتے ہیں کہ لوگ عرفات سے مشعر کی طرف کوچ کر کے خدا رحمان سے یا مکہ سے نزدیک ہوتے ہیں۔ محصر حسرہ مادے سے ہے، جس کا معنی تھک جانا یا گر جانا ہے۔ اس علاقے کا نام وادی محصر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سجیل یعنی ابابیل کے سنگریزوں سے ابرہا کا لشکر یہاں تباہی و بربادی سے دوچار ہوا تھا، اور یہ سب خدا کے حکم سے انجام پایا تھا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں ہم منا اور رمی جمرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.